اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے یہاں واشنگٹن کے علاقے سے. ڈاکٹر زبیر اقبال یہ فرمائیے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے کہ سوزن رائس کا جو دورہ ہے اس وقت پاکستان کے, کیسے وقت میں جبکہ پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے, پاکستان کیا توقعات وابستہ کر سکتا ہے, اور خاص طور پر جو ایک اور بات کہ جو اتحادی اعانتی فنڈ ہے اس کی جو قسط ہے ملنے والی تھی پاکستان کو ابھی تک نہیں ملی ہے, اور پاکستان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے, اور سوزن رائس نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ پیغام یہ بات تو اعلی حکام تک پہنچائیں گی دوسرے.
جی جی
آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کا تعلق ہے, اس کو آپ کو ریجنل اور گلوبل کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے. بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے ایک دو سال سے بڑی حد تک امریکہ کی انوالومنٹ جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان افغانستان اور پاکستان ہندوستان کے جو ریلیشن ہیں ان پہ ذرا کم اہمیت دی گئی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ اس کو اہمیت دی جائے, وہ اس لیے کہ اگر اس کو اہمیت نہ دی گئی تو یہ انسٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے. اس میں دو بڑے اہم قسم کے فیصلے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ آیا جو اس وقت پاکستان کی کوشش ہو رہی ہے کہ افغانستان میں پیس نیگوشیشنز ہو جائیں, ان کو کس طرح دوبارہ ری سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ٹینشنز پیدا ہو گئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کس قسم کے اثرات استعمال کر سکتا ہے. ان کو دیکھتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ امریکہ اپنی پوزیشن کو دوبارہ ریکنسیڈر کرے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سوزن رائس کا جو وزٹ ہے اس کی یہ ایک وجہ بھی ہے کہ اس کو دیکھا جائے, اور اس کی بیسس پر جو پرائم منسٹر کا دورہ ہوگا اکتوبر کا جی, اس کو کس طریقے سے اس کے ساتھ منسلک کیا جائے,
اور کیا ایجنڈا ہونا چاہیے اس کا.
جی
اور اس کا کیا ایجنڈا ہونا چاہیے ان حالات کے پیش نظر؟
دیکھیں نا, اس کے ایجنڈا میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو دوبارہ اسی طریقے سے ریسٹور کیا جائے جیسے کہ پہلا تھا, نمبر ایک تو بات یہ آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو کہ گلوبل اور ریجنل انٹرسٹ کو ہے جو مینٹین کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے, اس سے دو چیزیں.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, میرے خیال میں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس یہ فرمائیے کہ پاکستان کس حد تک کاؤنٹ کر سکتا ہے ان حالات میں امریکی تعاون کے اوپر, اور امریکہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کروانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو بہت توقعات ہیں واشنگٹن سے کہ ہم تواتر کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ پچھلی تین دہائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں, اور پاکستان کو جن سلامتی کے چیلنجز کا سامنا ہے ان کا تعلق ہماری کوتاہیوں سے بھی ہے, لیکن جن جنگوں کے ہم اتحادی رہے ہیں امریکہ کے ساتھ افغانستان میں روس کی وہاں مداخلت سے لے کے آج تک, اس کے اثرات بھی ہمارے ملکوں پر نمایاں ہیں.
جی
تو نہ صرف اس پس منظر میں بلکہ دو اور بھی حوالے ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اور اس کو نظر انداز کرنا خصوصی طور پر جو مشرق وسطی کے حالات ہیں
جی,
ان کے تناظر میں, اور پھر جو مشرق وسطی میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے مذہبی انتہا پسندی کا جو داعش کی صورت اختیار کر چکی ہے, تو یہ ہم تمام ممالک کو مشرق کو مغرب کو ایک تو یہ فرق مٹاتی ہے یہ دہشت گردی, اور دوسرا اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کر کے کہ امن اور استحکام نہ صرف ملکوں کے اندر بلکہ سارے علاقے میں قائم کرنا ہے. تو ڈاکٹر زبیر اقبال سے میں اتفاق کرتا ہوں, پچھلے دو چار سال میں پاکستان کو کافی نظر انداز کیا گیا ہے, اور پاکستان کی نیت اور پاکستان کی استعداد پر ہمیشہ शक किया गया है और ये सवाल उठाया गया है कि क्या हम वाकई संजीदा हैं कि अपने मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म करें
जी,
बल्कि हमारा जो अहम मालिक है भारत हमें तो रोजाना इल्जाम देता है कि सारी दहशतगर्दी हमारे यहाँ की पैदा करता है। वो नजरअंदाज करते हैं कि उनके मुल्क में अपने हालात कैसे हैं, मशरिक वस्ता में रोजाना क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तकरीबन 50,000 से ज्यादा अपने शहरी और 6,000 से ज्यादा अपने सिक्योरिटी एहलकार कुर्बान कर चुके हैं
जी।
इससे और बड़ी संजीदगी क्या होती है? और अमेरिका से तवक्कुआत दूसरे इस हवाले से भी है कि हमने बहुत कामयाबी हासिल की है शिमाली वजीरिस्तान में
जी जी।
और तमाम बाकी कबारी इलाकों में और पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशंस को हमने तेज किया है और कामयाब किया है।
जी जी बिल्कुल जी हाँ।
हुकूमतें भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, फौज और रेंजर्स भी शामिल है। तो उसकी पेशेंसा तो मेरे ख्याल में कि हमारे ताल्लुकात ज्यादा बेहतर होने चाहिए थे, बल्कि खबरें ये आ रही हैं कि जो कोलिशन सपोर्ट फंड है वो बंद हो जाएगा। तो खैर ये
बात की बात है जी हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब वो हमारे साथ हैं, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जब वजीर आजम का दौरा होगा तो उसके एजेंडे पर दो पॉइंट्स इंतहाई अहम है, क्या फरमा रहे थे आप?
जी उसके दो पॉइंट बड़े अहम है। एक तो यकीनन जो रीजनल इश्यूज हैं जिसमें अफकोर्स अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं उनकी बात होगी और पीस एग्रीमेंट के चक्कर जो है जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट तालिबान के दरमियान, और उसके साथ साथ एक आम बात आ जाती है कि चूंकि पाकिस्तान में अब इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्टेबलाइज तो हो गई है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का रोल इख्तियार करे तो उसके लिए जरूरी यह है कि वहां की मुआशी तरक्की को बढ़ाया जाए। उसकी मुआशी तरक्की को बढ़ाने के लिए अमेरिका और दूसरे ममालिक बड़ा अहम इकदाम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको करना चाहिए क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है तो उसकी वजह से वहां पर इंस्टेबिलिटी कम हो जाती है और टेररिज्म कम हो जाती है। जैसे ही वो होता है तो पाकिस्तान के मुस्बत किस्म के असरात दूसरे ममालिक पर बेहतर किस्म के असरात कर सकते हैं। इसलिए ये दूसरा एक बहुत अहम हिस्सा है जिसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। मुश्किल ये है कि अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बड़े बेसिकली शॉर्ट टर्म किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये कोशिश करनी होगी कि उनको बड़ी हद तक ये समझाया जाए कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है, वेस्ट के इंटरेस्ट में है, ग्लोबली इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो। वो कैसे होगी उसके लिए जो वहां के उसके जो टेंशन हैं और जो किसी भी इम्प्लिसिट सैंक्शन लगी हुई है उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर पाकिस्तान की कंडीशन बेहतर नहीं होगी। याद रहे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 185-190 मिलियन लोग हैं, वो उस इलाके का सबसे बड़ा बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी वजह से उस पूरे इलाके में इंस्टेबिलिटी फैल सकती है जो कतन अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। इसलिए अमेरिका को बड़ा पॉजिटिव किस्म का एक्शन लेना जरूरी होगा और वजीर आजम की इस विजिट में इसको ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज करना जरूरी होगा।
अच्छा डॉक्टर रसूल बख्श से आखिरी सवाल यह है कि अफगानिस्तान के सिलसिले में जो ताल्लुकात बहुत अच्छे होते जा रहे थे अशरफ गनी साहब के इकतदार में आने के बाद वो फिर एक मरतबा इंतहाई लो हो गए हैं और इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी है, तो क्या उस सिलसिले में भी अमरीका कोई रोल प्ले कर सकता है आपके ख्याल में?
लेकिन कोशिश तो होगी कि अमेरिका की जानिब से कि जो दूरी फिर दोबारा से पैदा हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में वो नहीं पैदा होनी चाहिए। और जाहिर है कि एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन था दोनों मुल्कों के दरमियान में, उसमें तात्पर्य नजर आता है। कोशिश होगी लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो धराबंदी है एक बहुत ही कमजोर हुकूमत है और जो उनको तालिबान के सामने एक बहुत बड़ी जंग उनको करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान तैयार नजर आता है। अभी तक तो वो जंग अमेरिका बरतानिया और उनके इतिहादियों के सहारे होता रहा है और पाकिस्तान ने उन सब की इतना मदद की है जिससे वो कर सकता था। तो अब یہ ہمیشہ سے میں یہ سمجھتا ہوں, میرا تاریخ جو میں نے افغانستان کی پچھلے 30-31 سال کی دیکھی ہے, اس کے بارے میں لکھا بھی ہے, وہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو حکمران طبقے ہمیشہ رہی ہیں وہ جواب دہ ان کو ہونا چاہیے اپنے عوام کے لیے کہ آخر وہ استحکام کوئی بھی حکومت آج سے کم از کم 9-10 حکومتیں تو آئی ہوں گی
جی,
روس کی مدد, امریکہ کی مدد, اب ساری دنیا کی ان کو مدد ہے, اس کے باوجود بھی اپنے حالات پہ وہ قابو نہیں پا سکتے
جی.
اور ایک پاکستان ہے کہ وہ ان کو مسلسل تباہ کیا جا رہا ہے جب تک وہ حقیقت پسندی سے جائزہ نہیں لیں گے. اب اس کا خیال دے, اب اس کا اتنا اندازہ لگائے کہ 6-7 مہینے تک وہاں کابینہ نہیں بنی, 3-4 مہینے تک بیٹھ کے آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک جنگ کی کیفیت میں ہے وہ ملک
جی.
بیر کی فوجوں سے ملک میں بیٹھے ہوئی ہیں, بہت بڑے دشمن کا ان کا مقابلہ ہے, بیر کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں 2 صدر ہونے چاہیے, 1 صدر ہونے چاہیے
صحیح.
تو یہ تو
اچھا
اس قسم کے حالات میں افغانستان کے پاکستان کے ساتھ
جی
کوئی تعلقات بغیر کسی فرکشن کے, بغیر کسی شک و شبہات کے,
اچھا میں اصل میں چاہتا جی ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ تو میجر عامر صاحب بھی موجود ہیں پاکستان سے, ہم ان سے گفتگو کریں گے ان ڈیٹیلز پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی تاریخ کے بارے میں اور ہندوستان کے حوالے سے بھی. لیکن ڈاکٹر زبیر اقبال میں یہ چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے ہندوستان کے جو بقول ان کے جارحیت ہے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے اور سوزن رائس کے دورے سے بڑی امیدوں کا اظہار کیا ہے, میں چاہتا ہوں اس کو سن لیں اور اس پر ایک منٹ کا آپ تبصرہ کر دیں. خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا,
آج بھی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کی وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں, ان کا جو دورہ ہے وہ اس بات کی نسبت سے اور اس بات کی بیک گراؤنڈ سے, اس بات کی پس منظر میں بڑی اہمیت حاصل کرتا ہے, رکھتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن جو میکسیمم ہوئی ہوئی ہے اس کو کس طرح ٹھنڈا کیا جائے. ہم ان کو جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے ہم ان کو یہ مطلع کریں گے ثبوت کے ساتھ, یہ نہیں کہ ہم خالی خالی باتیں کریں گے, ثبوت کے ساتھ یونائیٹڈ نیشنز میں بھی یہ مسئلہ اٹھائیں گے.
ڈاکٹر زبیر اقبال آپ سن رہے ہیں کہ کتنی توقعات کا اظہار کیا گیا ہے, کیا یہ توقعات پوری ہوں گی؟
نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سوزن رائس جو ہے وہ ایک ایڈوائزر ہے
جی.
وہ یقیناً جو اسٹریٹجک قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں شامل تو ضرور ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ کنسنسس ڈیسیژنز ہوتے ہیں جس میں ان کی ایک ان پٹ ہوگی, لیکن ان کی وہ یہ ان پٹ کروشل قسم کی ان پٹ نہیں ہوگی. ایک تو بات یہ ہے, دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ صرف ایک نقطہ ہے, وہ کئی دوسرے نقطوں کے مقابلے میں اتنا اہم نہیں ہے جتنے کہ دوسرے نقطے ہیں. ان میں مڈل ایسٹ کی ایشو, افغانستان اور پاکستان کا ایشو, پاکستان اور ایران کا ایشو, یہ بڑے شامل ہو جاتے ہیں, ٹیررزم وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ امید رکھنا کہ ان سے کوئی بات کی جائے یا ان کو ایویڈنس دیا جائے جس کی وجہ سے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, یہ تھوڑی سی غلط فہمی کی بات, وہ اس قابل نہیں کہ وہ اس قسم کا کوئی بیسک قسم کا کوئی ایکشن کر سکے یا جو ایٹیچیوڈ کو بدل کر سکے. یہ اس میں وقت لگے گا, اس میں آپ کو خود ایکٹ کرنا ہوگا, پاکستان کی گورنمنٹ کو انوالو ہونا ہوگا, اس کے ساتھ گریجولی یہ چینجز آئیں گی, یہ امیڈیٹلی چینجز نہیں آئیں گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا, ڈاکٹر رسول بخشائی صاحب کا. اور سامعین ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر میجر عامر موجود ہیں. میجر عامر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, آپ جانتے ہیں, آپ ان کا نام بارہا سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, آئی ایس آئی کے ایک سابق عہدے دار رہے ہیں وہ, اور انتہائی اہم معلومات افغانستان اور پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ان کے پاس موجود ہیں, انالیسس کر سکتے ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے لیکن پہلے ایک اسٹیشن بریک لیں گے, اس کے بعد پھر گفتگو کریں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک میجر عامر, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کی جو ایکسپرٹی ہے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے, اور اس وقت جو حالات اتنے دگردوں ہو رہے ہیں دونوں سرحدوں پر پاکستان کے ساتھ, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو افغانستان کے بارے میں بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ ان دونوں ملکوں کی تاریخ میں جو اتنا اتار چڑھاؤ, اس کا سبب کیا ہے بنیادی طور پر؟
جی, میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں جی کہ پاکستان اور افغانستان بہت سارے رشتوں میں آپس میں جوڑے ہوئے ہیں.
جی,
ہمارے تاریخی رشتے ہیں, ہمارے دینی رشتے ہیں, ہمارے ثقافتی رشتے ہیں, اور خاص کر پھر پاکستان کا ایک بڑا حصہ تو افغانستان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ رشتوں میں جڑا ہوا ہے. سو ہمارے اور افغانستان کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں انڈین فیکٹر اور انڈیا انوالو ہے. یہاں پراکسی وارز کی بات ہوتی ہے, ٹیررزم کی بات ہوتی ہے, ملیٹنسی کی بات ہوتی ہے. بدنصیبی ہماری یہ ہے, جیسے میں بھی آپ سن رہا تھا, ہمارے وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ جی ہم سالڈ ثبوت دیں گے یونوں میں. یہ سالڈ ثبوت ہم لا کے دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم پاکستان کا کیس پیش نہیں کر سکے, بلکہ ہمارے ہاں ایک مرغوب اور مجبور طبقہ ہے جس نے خود اپنے وطن کو عالمی کٹہرے میں کھڑا کر دیا, اور جو کچھ ہمارے ساتھ انڈیا کر رہا ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے میں ناکام رہے ہیں, مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے. جس دن سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا ہے, رائٹ فرام 1948 افغان سرزمین پراکسی وار کے لیے ہمارے خلاف انڈیا نے استعمال کی. یہاں پہ انسٹیگیشن ہوتی ہے مثلا بلوچوں کی, ٹھیک ہے ہمارے صوبوں میں احساس محروم بھی ہے, زیادتیں بھی ہوتی ہیں, حکومتیں کرتی ہیں. سب سے پہلے پرنس عبد الکریم بلوچ کو انسٹیگیٹ کیا گیا, وہ چلا گیا اس سے ٹریننگ کیمپ 1948 میں افغانستان میں بن گئے. اس کے بعد 60 میں شیر محمد مری چلے گیا, اس سے ٹریننگ کیمپ بن گئے. اسی 60 کے دہائی میں سردار داؤد نے شہاب الدین نواب اقدیر کے ساتھ مل کے پاکستان میں بغاوت کرا دی. پھر آپ آئے 70s میں, اے این پی کی حکومتیں ختم ہو گئی, ان کی یوتھ بلوچ اور پختون دونوں چلے گئے, ان کے لیے ٹریننگ کیمپ بن گئے, ان ٹریننگ کیمپس کو راج چلا رہی تھی. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو کم از کم یہ دو کا تو میں چشمدید گواہ ہوں, بلکہ میں آرمی میں تھا اس وقت جب 70s کی انسرجنسی ہو رہی تھی, اور جب 1980 میں الزولفقار کے ٹریننگ کیمپس بنے. الزولفقار کے ٹریننگ کیمپ نہ صرف افغانستان میں تھے, انڈیا میں 24 ٹریننگ کیمپس تھے, 4 کے 5 راجستھان میں تھے, 2-3 دہلی میں تھے, کشمیر میں تھے, جیسلمیر میں تھے. اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ انہیں ٹریننگ کیمپ سے ٹیررسٹ ٹرین ہوئی اور ویانا چلے گئے ہمارے پریزیڈنٹ کو مارنے کے لیے. وہاں آسٹرین گورنمنٹ نے انڈین ٹیررسٹ کو پکڑا, ان کو 15 سال سزا دے دی. تو میری یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ خود انڈیا ہے, جو افغان سرزمین کو آج بھی وہی صورت حال ہے. ہمارا ایک جرنلسٹ تھا فیض اللہ خان, ابھی وہاں گیا تھا, پکڑا گیا تھا, اس سے آ کے اپنی روداد لکھی ساری. برمداغ بکتی کے ٹریننگ کیمپس وہاں پہ بھی بن گئے, ہر بہار کے ٹریننگ کیمپس سیپریٹ ٹریننگ کیمپ وہاں بھی بن گئے, باقی دہشت گرد کے ٹریننگ کیمپ وہاں پہ. اسی حامد کرزئی کے لیے ہم نے بڑی قربانی دی, طالبان حکومت ختم کرنے میں ہمارا رول تھا. ہم نے 57,000 بمبار جہاز یہاں سے بھیج دیے, ڈیوی کٹر, ہم نے ان کے لوگ پکڑے, ہم نے 500 لوگ ان کے امریکہ کے حوالے کیے. ہم نے کرزئی, یہ میں نہیں کہتا, یہ رابرٹ گرینیئر کہتا ہے جو یہاں پہ سی آئی کا اسٹیشن چیف تھا, کہ ہاں ہم پاکستان ان کو اسلحہ بھیجتا رہا, اس کو گلاغا کو سب کو. اس کا جواب ہمیں کیا ملا؟ اس کا جواب ہمیں یہ ملا کہ انڈین کو لا کے واپس افغانستان میں بٹھا دیا گیا, اور ہر بہار اور برمداس کے
اصل میں. میں یہاں پر یہاں پر یہ سوال میں آپ سے خاص طور پر کروں گا کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت بننے کے بعد تعلقات میں ایک بڑی بہتری آئی تھی, بڑی خوشگوار تبدیلی, آل آف اے سڈن یہ کیا ہوا کہ وہ پھر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا؟
جی میں عرض کرتا ہوں, اشرف غنی صاحب کو پاکستان نے سپورٹ کیا الیکشن میں, پاکستان کی ہمدردی اشرف غنی صاحب کے ساتھ تھی, یہ یک طرفہ نہیں تھا. ابتدا پاکستان نے جیتے اشرف غنی کے ساتھ, یس اشرف غنی صاحب نے بھی جواب جسٹس شو کیا. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے پشاور کے اسکول میں جو 145 بچے مارے گئے وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ اشرف غنی صاحب کے افغانستان سے آئے تھے. یہ جو فیض اللہ نے اسٹوری لکھی ہے اشرف غنی صاحب کے افغانستان کی اسٹوری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی روس کی حمایت سے بیٹھا یا جو بھی امریکہ کی حمایت سے بیٹھا, سردار داؤد, اس کے بعد نور محمد طارقی, اس کے بعد حفیظ اللہ امین, اس کے بعد بابر کامل, اس کے بعد ڈاکٹر نجیب, اس کے بعد حامد کرزئی, اور اب اشرف غنی صاحب کا, ہر ایک دور میں پاکستان میں ٹیررس ایکسپورٹ ہوئی ہے وہاں سے. یہ کیا, یہ سوال تو ہمیں اٹھانا چاہیے. میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ 4 مواقع تھے انڈیا نے افغان سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کیا. افغان حکمرانوں کو یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے اس میں ہمارا کچھ سروں میں بتا رہے. اچھا یہاں پہ بات ہوتی جی حقانی نیٹ ورک کے فلاں نیٹ ورک کے, میں کہتا ہوں یہ ذرا آئے آپریشنل میزان اور ارنکوڑا دونوں جو امریکن ادھر کر رہے تھے, پہلی بار ان کے لیے ہم نے یہاں پہ ٹوکس اپنے قبائلی علاقوں میں بھیج دی اور ہم الجھ گئے. ہم کو آپریٹ کر رہے تھے 2001 میں سب سے پہلا ریڈ جو ہوا تھا وہ حقانی ہائیڈ آؤٹ بھی ہوا تھا وہاں پہ, تو پاکستان نے تو سب کچھ ان کی جوڑی میں ڈال دیا تھا. کرزئی صاحب کو یہاں سے لانچ کیا, اس کی میٹنگ یہاں پہ ہوئی, اس کے لیے ووٹوں کے بڑے بکسے بھیج دیے, اس کے لیے اسلحہ بھیج دیا. رابرٹ گرینیئر کہتا میں نہیں کہتا ہوں, ہمیں جواب میں کیا ملا, ہمیں جواب میں ٹریننگ کیمپس ملے اور ایکیوز کرتے پاکستان کو. میں کہتا ہوں جب تک افغان سرزمین انڈین یوز کرنا نہیں چھوڑیں گے ہمارے خلاف, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے.
اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو کنورٹ کریں گے دوسری جانب, ہندوستان کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. اس دفعہ مودی صاحب کی گورنمنٹ بننے کے بعد تعلقات تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کو مخصوص ڈگر پہ جا رہے تھے, لیکن آل آف اے سڈن ایل ایس ٹی پر فائرنگ شروع ہو گئی, ہنگامے شروع ہو گئے, لوگ مرنے لگے, جوابی فائرنگ ہونے لگی, ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی کے ایک عہدیدار کی حیثیت سے بہت سارے آپریشنس میں انوالو رہے ہوں گے, ہندوستان میں بھی, افغانستان میں بھی, پاکستان میں بھی. اب ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے کہ آل آف اے سڈن یہ تیزی آ جاتی ہے تعلقات کی بدتری میں, اس کا کیا سبب ہے, کوئی مخصوص اس کا؟ جی
جی جی جی, میں یہاں پہ گزارش کروں گا.
جی
میں اس کو بڑا سمپلیفائی کرتا ہوں کہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان زمین کے ایک ٹکڑے کا جھگڑا ہے. ہمارا موقف یہ تھا کشمیر کہ اس میں انہوں نے قبضہ کیا, وہ چلے گئے یو این او میں, ہم تو نہیں گئے. یو این او نے قرارداد پاس کر دی, ہم تو اس قرارداد کے منکر نہیں, وہ منکر ہے ڈے ون سے. میں ماضی کو چھوڑتا ہوں, مودی صاحب بن گئے پرائم منسٹر, مودی صاحب کا بیک گراؤنڈ مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف سب دنیا کو پتا ہے. خود امریکہ میں ان کے جانے کی ہسٹری بین تھی مودی صاحب کی. مودی صاحب وزیر اعظم بن گئے, پاکستان نے جسٹر یہ شو کر دیا کہ پرائم منسٹر اس کے اقبالداری میں چلے گئے. مجھے بتا دے پچھلے دو مہینے میں ہمارے کتنے بے گناہ سویلین انڈین نے مارے اور ہم نے ان کے کتنے مارے ہیں. پرسوں 8 بے گناہ مارے ہیں سیالکوٹ میں اور 50 زخمی کیے ہیں. کیا قصور ہے ان کو ٹیررسٹ سے؟ دوسری بات, وہاں کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس وقت ہمارا سرتاج عزیز ہے, جو ایک بڑا ملنسار اور بڑا باوقار اور بڑا شریف آدمی ہے, ان کا سیکیورٹی ایڈوائزر کون ہے؟ اجیت دوول, جو پبلکلی کہتا ہے کہ میں نے 7 سال لاہور میں گزارے ہیں جاسوسی اور تقریب کاری کر پا رہا, وہ ان کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہے. اچھا سیکرٹری سطح کے مذاکرات انہوں نے کینسل کر دیے.
اچھا
اب یہ بہانہ بنا دیا. اور جب ایک منٹ جب سرتاج عزیز صاحب جا رہے تھے, ایک دن پہلے اجیت صاحب کے بیانات چلنے شروع ہو گئے کہ وی ہیو بگ سرپرائز ان اسٹور فار ہم. جعفر صاحب یہ ماحول ہوتا ہے مذاکرات, تم تڑیا جو مارے ہو آپ, یہ اس طرح مذاکرات. مجھے آپ بتا دیں کہ پاکستان کہاں پہ تو شروع آ رہے کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتا, وہ امن نہیں چاہتا, یا اس نے ہرڈل کریٹ کی.
اچھا
اب 125 ارب, یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور 125 ارب کی آبادی میں آپ کا پرائم منسٹر مودی بنتا ہے اور آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول بنتا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک آئی ایس آئی کے عہدیدار کی حیثیت سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ لاہور میں رہتے ہوئے انہوں نے کارروائیوں میں حصہ لیا ہے, وہ کیا درست ہے دعویٰ؟ آپ کو ظاہر ہے کہ بہت کچھ پتا ہوگا اس بارے میں.
میں تو اس کو اگر میری اوپین آپ ہے, میں تو کہتا ہوں یہ ایک جیسے ایک ہوتا ہے لفظ سخت ہو جائے گا, جرائم پیشہ ذہنیت جو ہوتی ہے
جی,
اس کی کس بات کا آپ اعتبار کریں گے, کس کا نہیں کریں گے؟ بھائی تم 125 ارب کی آبادی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہو, تمہارے ایک ایک لفظ سے صرف انڈیا کا نہیں اس پورے خطے کا امن وابستہ ہے, اور تم اتنے غیر ذمہ دار آدمی ہو, تم اتنے ہلکے آدمی ہو, تم اس ریجن کو کیا امن دو گے؟ خاک امن دو گے؟ پھر جب ہمارا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آ رہا ہے تو ایک دن پہلے سے تم ڈرامے میں چل رہے کہ میرے اسٹور میں یہ سرپرائز, وہ سرپرائز, آپ کیا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ سرپرائز تو انہوں نے کہا کہ جی ہم زندہ ثبوت دیں گے اگر انہوں نے ڈاکومنٹری ثبوت دیا. میں کہتا ہوں سرتاج عزیز کو تو زندہ ثبوت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, سرتاج عزیز کے ثبوت وہاں انڈیا میں موجود ہے, ایک مسٹر ڈور ہے, ایک مسٹر مودی ہے, دونوں کا ریکارڈ سب دنیا کے سامنے.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے میجر عامر صاحب کہ یہ جو ابھی افغانستان کے بھی کچھ اسپائز پکڑے گئے ہیں اسلام آباد میں, اور یہ جو جاسوسی کی کارروائیاں ہوتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں بھی انڈین انوالو ہیں, یہ کس حد تک درست ہے آپ کی اپنی اطلاعات کی بنیاد پر؟
یہ بالکل درست ہے. اور میں اس سلسلے میں پھر گزارش کروں گا کہ اجیت دوول صاحب کہتے ہیں کہ بمبے کا جواب تو پھر بلوچستان میں دیا جائے گا. یہ اس نے خود کہا ہے کہ ڈیفینسو افینسو اسٹریٹجی, یہ اصطلاح بھی اس نے دی ہے. یہاں پھر گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کا رویہ دیکھیں اور پاکستانی میڈیا کو دیکھیں کہ یہاں پہ اجمل قصاب جاتا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, سب سے زیادہ اس کو ہماری میڈیا نے لتاڑا, انڈیا کی میڈیا بعد میں. ایک دوسرا ٹیررسٹ ہے جس کا نام ہے سربجیت سنگھ, جو رات اسپانسرڈ ہے, عراق کے ایک افسر نے اس کو کنفیس کیا کہ ہاں ہم نے لانچ کیا تھا. وہ یہاں 23 پاکستانیوں کو مارتا ہے, اس کو سزائے موت ہوتی ہے, جیل میں ایک حادثے میں مرتا ہے. جب اس کی ڈیڈ باڈی جاتی ہے اس کو اسٹیٹ فیورل دیا جاتا ہے. اس کے اس میں تدفین میں راجیو گاندھی کا بیٹا شرکت کرتا ہے. انڈیا میڈیا بھی خاموش ہے, ہم بھی خاموش ہے. یہاں ذکی رحمان لکھوی ہے, اس کے اوپر ہے کہ جی اس نے وہاں ٹیررزم کی ہے. اس کی ضمانت ہوتی ہے تو ادھر بھی شور مچتا ہے, وہاں بھی مچتا ہے. سمجھوتا ایکسپریس کا جو سب سے پرنسپل ایکیوزڈ ہے سوامی آنند, اس کی ضمانت ہوتی ہے, ہم بھی خاموش ہیں, وہ بھی خاموش ہیں. تو یہ چیزیں ہماری دشمنی کی کیفیت ہے. جب دشمنی کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر انویزیبل وارز بھی چلتے ہیں, جاسوسیاں بھی ہوتی ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ اس کا حصہ ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں پاکستان نے کبھی انیشیٹو نہیں لیا. پاکستان اس ملٹنسی اور اس گندے کے گھیل کا بانی نہیں ہے. پرائم منسٹر مودی خود کہہ چکا ہے کہ 1977 میں ہم نے یہ کام کیا تھا پاکستان میں, وہ ریکارڈ ہے بنگلہ دیش میں. اس نے کہا, اجیت دوول خود کہتا ہے کہ میں 7 سال لاہور میں بیٹھ کے کچھ کرتا تھا. پاکستان کے تو کسی عہدے دار نے نہیں کہا, پاکستان کے کسی ایک یا موجودہ پرائم منسٹر نے نہیں کہا, پاکستان کے کسی آفیشل نے یہ بات نہیں کی. میں کہتا ہوں کہ کون سا ایسا آدمی اس ریجن میں جو امن نہیں چاہتا, میں سب سے پہلے چاہتا ہوں. لیکن بدنصیبی یہ کہ ایک میں نے کہا کہ ہمیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے دشمن کو سامنے نہیں لا سکے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اسی اور دوسرا دنیا نے بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا.
اچھا
آج میں کہتا ہوں سوزن رائس صاحبہ آئی ہوئی ہے, کیا انہوں نے یہ جو 6 بے گناہ کل مارے گئے ہیں پرسوں اور جو 50 زخمی ان کے اوپر ایک لفظ کا ہے انڈیا کے بارے میں کہ ہاں نہیں یہ نہ جائے گی.
اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں اسپائنگ ایکٹیویٹیز کرتا ہے, افغانستان کرتا ہے, لیکن پاکستان بھی تو کرتا ہے نا یہ کاروائیاں ہندوستان میں اور افغانستان میں. جی
دیکھیے, میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان نے انیشیٹ نہیں کیا, انیشیٹو پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان نے افغانستان سرزمین کبھی انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کی. پاکستان نے افغانستان میں ایک جنگ لڑی ہے جو پاکستان کی اپنی سالمیت کی جنگ تھی, جب سوویت یونین وہاں پہ آ گیا. یونین کے انٹینشنز کے بارے میں سارے دستاویزات اور ثبوت ہمارے پاس موجود تھے. ہم نے اس کے باوجود کوشش کی کہ تعلقات ٹھیک ہو جائے. پریزیڈنٹ دیا گیا کرزئی اس میں افغانستان کے دورے پر نور محمد ترقی نے اس کے بیجز پر ہاتھ مارتے ہوئے پشتوں میں فیض الامین کو کہا کہ دیکھو ملکہ وکٹوریا کی کراس اس نے ابھی بھی پہنی ہوئی ہے. زیولت پشتو جانتا تھا. اس نے واپس آ کے کہا کہ نہیں, میں اس کا جواب نہیں دوں گا, میں معاملات ٹھیک کروں گا. میانہ میں میٹنگ ہوئی ترقی کے ساتھ. جب ترقی ٹھیک ہو گیا, بات بننے لگی, ہی واز اسکیئرڈ. اس سے پہلے سردار داؤد پاکستان آیا, ان کو سمجھایا گیا. سردار داؤد نے واپس جا کے میٹنگ, اس میٹنگ میں اجمل خٹک افراز خٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے. سردار داؤد نے کہا کہ نہیں, ہمیں انڈیا کو اپنے بارڈر پہ نہیں لانا چاہیے, ہمیں پاکستان میں یہ جو علیحدگی کی موومنٹ ہے ان کو اسپانسر نہیں کرنا چاہیے. ہی واز اسکیئرڈ. اس کے بعد فیض اللہ امین آیا, ہمارے معاملات طے ہو چکے تھے. آغا شاہی وزیر خارجہ پشاور ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا کہ فیض اللہ امین واز اسکیئرڈ. ہمیں تو افغانستان میں نہ معاملات کسی کے ساتھ دوستی کرنے دیا جا رہا ہے, نہ ہمیں افغانستان کو قریب لانے دیا جا رہا ہے. اور بدنصیبی یہ کہ اس میں افغانستان کے وہ حکمران جو وہاں کے عوام کے نمائندے نہیں وہ شامل رہے.
اچھا میجر عامر ایک بات یہ بتائیے مجھے کہ جو موجودہ سینیریو ہے پاکستان اور ہندوستان, پاکستان اور افغانستان, آپ آئندہ چند مہینوں میں چند برسوں میں کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں ان دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات کا, پاکستان کے اور ریجن کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟
میں پھر کہوں گا, میری ذاتی خواہش ہے کہ تعلقات ٹھیک ہو, اس ریجن کے خطے کو امن نصیب ہو. لیکن اس کا سارا دار و مدار انڈیا کی لیڈرشپ پہ ہے, ان کے رویے پہ ہے کہ وہ اپنے اس ایٹیچیوڈ کو کس حد تک ترک کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. وہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا کب بند کر دیتے ہیں. افغان حکمرانوں کا بھی اس میں ہے اور خود افغانستان کے اندر تو پاکستان تو کردار کا اعتراف رول بھی پلے کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر الیکشن میں دو بڑے رائیول عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان معاملات طے ہو سکتے ہیں تو اسی اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب کی افغانستان کے ایک اور پولیٹیکل فورس طالبان سے معاملات کیوں طے نہیں کی جا سکتے. بات وہی ہے کہ انڈیا بیچ میں سے نکل جائے.
میرا سوال بنیادی طور پر یہی ہے کہ افغانستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ خود اپنے انیشیٹو کیوں نہیں لے سکتی؟
شاید وہ اتنی بات تیار نہیں. शायद उनका अभी इतना वो इन्फ्लुएंस और जो ऑर्बिट है वो एक्सपेंड नहीं हुआ है, शायद उनकी कुछ और मजबूरियां हैं, शायद वो इंडियन इन्फ्लुएंस में, शायद वो जो इंडिया के साथ कोई और अगर मददगार है। मैंने कहा ना कि हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेटरी एविडेंस हुआ है। रॉबर्ट ग्रेनियर ने किताब लिखी है, उसने कहा कि अफगान जिहाद जब खत्म हो गए तो मेरा काम था पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज को इंडिया के खिलाफ वॉच करना, मेरा काम था पाकिस्तान की न्यूक प्रोग्राम पर नजर रखना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नई दिल्ली में बैठा हुआ CIA का स्टेशन चीफ, उसने कभी इंडिया के टेररिज्म पे नजर रखी है? क्या उसने इंडिया के न्यूक प्रोग्राम पे कोई नजर रखी है? मैं खिदमत तो हम करते हैं, 50,000 लोग हमारे मरते हैं, 10,000 फौजी हमारे शहीद होते हैं, 300 खुदकुश हमारे यहाँ होते हैं। ये हमारी जंग तो नहीं थी, तो हमारी जंग बन गई अभी, ये 9/11 की इमीडिएट बात तो हमारी जंग नहीं थी। अगर हमारी जंग होती तो फिर कोलन पॉल हमारे सदर को फोन क्यों करता? लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है? उसी इंडियन को ला के बैठाया जाता है वहां पे, उनके ट्रेनिंग कैंप्स बनते हैं, हमारे बागियों को और हमारे नाराजों को ले जाकर उनके कंध बना दें, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक बंद किया जाए, ये सब मामला ठीक हो जाएंगे। अगर आपका टारगेट पाकिस्तान है, कभी इंडिविजुअली और कभी मुश्तरका तौर पर कि नहीं जी हमने पाकिस्तान को टारगेट करना है, हमने पाकिस्तान की नजर रखनी, जो असल बुनियादी जिसका किरदार है उसको आप लीवरेज देते जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मोहतरमा आई हुई है सुगन, इसने क्यों उस पर एक लफ्ज बोलने थी कि जी आपने बेगुनाह 10 को क्यों मारा परसों बमबारी में? आप जरा अपने TV पे उसके घर देखे हैं बेचारों की, 6 साल का बच्चा मारा गया, जवान लड़की मारे, क्या कसूर था उनका? इसको कसूर यह था कि इंडिया के बॉर्डर पर उनके घर है।
तो फिलहाल
आदमी गर्मी कर दी,
फिलहाल आप
राइट्स की चैंपियन,
फिलहाल आप रीजन में कोई बेहतरी होते नहीं देख रहे हैं?
मैं इस एटीट्यूड के साथ नहीं देख रहा हूँ, ये जो एटीट्यूड है मैं इसके साथ नहीं देख। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को बताया जाए कि तुम ये करो, पाकिस्तान ने तो कर दिया
जी,
पाकिस्तान ने तो अपने कास्ट में बहुत कुछ बाजी भी किया जो मैंने मिसालें दे दी, और पाकिस्तान से किया चाहते हो। जब तक आप सही जगह पे जाके हिट नहीं करेंगे, सही जगह पे जाके एम्फेसाइज नहीं करेंगे
जी,
और सही प्रॉब्लम तमाम प्रिजुडिसेस से और तमाम तासुबात से बालातर होकर नहीं देखेंगे
जी,
ये रीजन के हालात ठीक नहीं हो सकते, मुझे कोई उम्मीद नहीं।
बहुत शुक्रिया मेजर आमिर आपके वक्त का, मैं बे इंतहा शुक्र गुजार हूँ, आपने हमें सुनने वालों को अपने ख्याल से आगाह किया और बहुत सारे हकायक पर से आपने पर्दा उठाया। और अब हम गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो लोगों की जबरी गायब किए जाने के खिलाफ एक आलमी दिन मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी इस हवाले से मसरूफियात हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तो डॉक्टर फौजिया सईद हैं टेलीफोन लाइन पर, और चेयरपर्सन फॉर डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की आमना मसूद जिनजो हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन जनाब वर्क साहब हमारे साथ हैं, चौधरी मोहम्मद बशीर वर्क साहब। लेकिन एक स्टेशन आईडी लेंगे जिसके बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
अमना जिंजवा साहिबा, मैं आगाज़ आपसे करूंगा, ये बताइए कि जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था पाकिस्तान में इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का, अब क्या स्टेटस है उसका?
तो उसका वही है कि ऑनगोइंग डिसअपीयरेंसेस हैं, और पहले तो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की जो थी कुछ ना कुछ सुन रही थी, या कुछ ना कुछ उन्होंने 3 पार्लियामानी कमेटियां तो बनाई, मगर बदकिस्मती से इस हुकूमत के आने के बाद से बड़ी तेजी से डाउनफॉल आया है, एक्टिविस्ट को मारा भी जा रहा है और उठाया भी जा रहा है, और हल कोई तलाश नहीं किया जा रहा, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जिससे कि इस जबरी गुमशुदगी को एक कानूनी प्रोटेक्शन मिल जाए, تو سین تو بہت گریو ہے اور ایک خشب کی پالیسی ہے کہ بالکل میڈیا سے آؤٹ کر دیا جائے اس ایشو کو, جیسے کہ تھا ہی نہیں. آنکھیں بند کرنے سے حقیقت تو بدل نہیں جاتی نا, تو ان کی یہ پالیسی ہے کہ بالکل اگر کوئی بولے گا تو وہی یعنی دہشت گرد کا ساتھی ہوگا. تو اس طرح کی ایک فیئر کی ایٹماسفیئر, ان ڈیموکریٹک اور خوف و ہراس کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ لوگ انصاف کی بات بھی کرتے ہوئے اب ڈر رہے ہیں.
اچھا,
تو ہم تو اپنی جدوجہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے.
اچھا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم چودھری محمد بشیر برک صاحب سے اس کا جواب لیں گے, لیکن ان سے پہلے میں ڈاکٹر فوزیہ سعید آپ سے دریافت کروں گا کہ آپ نے بھی اس سلسلے میں خاصا کام کیا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اور ان معاملات کو نپٹانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر فوزیہ آپ لائن پر ہیں؟ جی
جی
فرمائیے.
آپ ذرا سا سوال پھر سے پوچھیے گا. سوری
ڈاکٹر فوزی, میرا سوال یہ ہے کہ جو صورتحال ہے یہ ڈس اپیئرنسز کے حوالے سے,
جی
آپ نے بھی کافی کام کیا ہے اس سلسلے میں, اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے ملک میں؟
دیکھیے ابھی کیا ہو گیا ہے, ذرا کچھ کمپلیکیشن زیادہ ہو گئی ہے اور یہ ایشو پورا جو ہے یہ کنٹروورشل بنتا چلا جا رہا ہے جو مسنگ پرسنز کا ہے.
جی
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ کئی ایشوز ہیں جو اس جو ٹائٹل ہے اس ایشو کا اس کے نیچے گھستے چلے جا رہے ہیں, اور میرے خیال ہے ہمیں بہت اس کیئرفلی اس کی اسکروٹنی کرنی پڑے گی کہ کون سے ایشوز جو ہیں وہ مسنگ پرسنز کے ہیں اور کون سے دیگر ایشو ہیں جو اس امبریلا کے نیچے گھسائے جا رہے ہیں. اور میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایکسپلین کروں, کیونکہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جو ناخوش ہیں اس وقت کرنٹ سچویشن سے, اور وہ ہم نے یہ اوور دی ایئرز نوٹس کیا ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اس ایشو کو زیادہ اٹھانا شروع کر دیا. جو ایک ایشو خود تھا وہ تو تھا, لیکن جیسے بہت سے سیپریٹسٹ ایلیمنٹس جو ہیں انہوں نے اس ایشو کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اور کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس ایشو کو کھڑا کرنے سے بہت سی موبلائزیشن ہو سکتی ہے, تو وہ صرف ایک اینٹی گورنمنٹ بھی بناتے چلے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ہمیں اب بہت کیئرفلی چلنا ہے کہ اس ایشو کو ہم ہائی جیک, آپ کہہ لیں ہائی جیک نہ ہونے دیں,
یعنی جو جینوئن جو جینوئن ایشو ہے اس کو ہائی جیک نہ ہونے دیں. جی
جی, اس کے پرنسپل سے ہٹ کے یہ کئی لوگ اس کو ہائی جیک کرنا شروع کر دیا انہوں نے, اور ابھی بھی جو قوانین بن رہے ہیں جو ٹیررزم کے خلاف ہیں کئی دفعہ وہ گڑمڑ ہو رہے ہیں یہاں پر, کہ جب کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اٹھایا کیوں گیا, یہ مسنگ پرسن ہو گیا, جبکہ وہ کوئی باقاعدہ طور پہ ایویڈنس کے ساتھ ان کو اٹھایا جاتا ہے. لیکن بہت سو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ایشو نہیں رہا ہے, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پولیٹیکلی بڑا خیال کرنا ہے اس وقت, اور یہ ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اس ایشو کو ہائی جیک نہ کر لیا جائے اور اس کی ایسنس سے ہٹا کے اس کو صرف ایک وہ تھا پنج نہ بنا لیا جائے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم پوچھیں گے ابھی آپ سے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے یہ کام. بشیر برک صاحب, آپ قومی اسمبلی کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس کے چیئر پرسن ہیں, آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور حکمران پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں, یہ بتائیے کہ حکومت, جیسا کہ ابھی آمنہ جنجوا صاحبہ نے کہا کہ اس معاملے کو مزید کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے اور ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ ڈس اپیئرنسز جو ہیں وہ ایک قانونی دائرہ کار میں نظر آنے لگے, کیا یہ بات درست ہے, کیا ایسا ہو رہا ہے واقعی؟
میں پہلے تو وضاحت کر دوں, میرا نام محمود بشیر ہے. ذرا
جی محمود بشیر
آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے.
محمود بشیر ورک صاحب, جی
محمود بشیر ورک
ہے. جی جی,
مجھے آمنہ جنجوا صاحب سے انتہائی ہمدردی ہے, یہ عظیم خاتون ہیں, انہوں نے اپنے خاوند کی ڈسپیئرنس پر جس طرح لوگوں میں اپنا پیغام پہنچایا ہے پوری سوسائٹی میں ہل کر رہ گئی ہے. جتنی بھی میں ان کی تعریف کروں کم ہے, انہوں نے یقیناً لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ قانون اور دائرے کے اندر میں رہنا چاہیے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ واقعہ ہے جو گزشتہ ملٹری گورنمنٹ پرویز مشرف کے دور میں واقعہ ہوا, اس وقت سے یہ بیچاری خاتون اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے, میں اس کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے
جی.
یہ اس دور کا وقت ہے جب امریکہ یہاں داخل ہوا تھا افغانستان میں, اس کے بعد بہت ساری کمپلیکیشن ہماری سوسائٹی میں آئی ہیں
جی.
ہمارا سوسائٹی, ہمارا ملک بڑا آرام سے قانون کے دائرے کے اندر رہتا ہے. میں عرض کروں پاکستان کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں پارٹ ٹو میں, اس میں واضح طور پر دیا گیا ہے کہ ڈیٹینشن اور ریسٹ کے بارے میں قانون کے علاوہ کسی طریقے سے کسی کو نہیں اٹھایا جا سکتا, کسی کو قانون کے خلاف نہیں کیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ کسی اٹھائے تو ود ان 24 hours ہی شوڈ بی براٹ بفور دی میجسٹریٹ. وہ ویری کلیئر ہے. اب اس میں مسائل پیدا کب ہونے شروع ہوئے, جب ہمارے ملک سے کچھ لوگوں کو غیر قانونی طور پر ڈس اپیئر کیا گیا
جی.
اور آج تو پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن میں اگر وہ ایک خاتون جو ہماری کراچی سے اغوا ہوئی بچوں سمیت بھائی پھر افغانستان میں لے جائے گی اور وہ بٹگرام جیل تھی وہاں, اس کو کس طرح چیخیں نکلتی رہیں, پھر جب اس کو پیش کیا گیا تو پھر اس کو ایک بڑے منہنی جی 40-50 kilograms کی لڑکی جو ہے اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے بڑے تنو مند اور جوان فوجیوں پر حملہ آور ہوئے, اور آج وہ 60-70-80 years کی قید میں مبتلا ہے. اور پھر اس طرح جب لوگوں کو اٹھا کر گوانتانامو بے میں بھیجا گیا, تو یہ ساری باتیں جب آئی ہیں سیولائز کنٹری کی طرف سے, تو پھر ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے واقعات آنے شروع ہو گئے جیسے لوگوں کو ایک نیا راستہ نکل آیا ہے. ہم شدید طور پر مخالفت کرتے ہیں.
نہیں, محمود بشیر, محمود بشیر صاحب,
قوانین بھی ہیں بہت زیادہ, اور ابڈکشن کے بارے میں تو آج نہیں ہے بلکہ پاکستان کے آغاز ہی سے سیکشن 362 پی پی سی کا ہے, اس میں گریبر فارم بھی ہے, 364 بھی ہے, 65 بھی ہے, اور یہ بڑی بڑی سزائیں اس میں بعد ایسی ہے جس میں سزائے موت بھی ہے.
اچھا, میرا سوال یہ ہے,
عمل درامد ہوتا ہے
نہیں,
لیکن بدقسمتی,
میری بات تو سنیں آپ ورک صاحب,
میری اجازت سے بات کروں, جب شروع کر دیتے ہیں ایک معاشرے میں ایک مثال دے دی جاتی ہے
جی,
تو پھر اس پر لوگوں کو اعتماد نہیں رہتا قانون پر. ہمارے ملک میں کچھ ڈس اپیئرنس جو ہوئی ہیں, عدالتیں جو ہیں عدالتوں نے لوگوں کو ریکور کرایا ہے, عدالتوں نے لوگوں کو پنش کیا ہے, پھر یہاں بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ڈسپیئر کر کرمنل ایلیمنٹ بھی ہے جو فار رینسم اٹھاتے ہیں, اور پھر ایسے بھی واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنی دشمنیاں لیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اغوا کرنے شروع کر دیے, اور پھر لوگوں نے پیسے بھی لینے شروع کر دیے
جی.
پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو خود بخود اپنے کو غائب کر دیتے ہیں, اور پھر ان کے الوارکین یہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے آدمی کو ڈسپیئر کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ غیر قانونی طور پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ پوری دنیا میں جہاں بھی قوانین ہیں نافذ ہیں وہاں کوئی نہ کوئی غیر قانونی فیل تو ہوتا ہے. بڑی سیولائز کنٹری میں امریکہ ہے, برٹن ہے,
اچھا
وہاں بھی ڈسپیئر ہوتی ہے.
محمود بشیر صاحب, میں ذرا سا آپ کو روکوں گا یہاں پر جی,
ہمارے نوٹس,
آپ کو میری آواز آ رہی ہے
پور طریقے سے,
آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
ظلم ہوتا ہے
ورک صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ مجھے اختصار کے ساتھ بتائیے, میرے پاس وقت بہت کم ہے
جی,
کہ مزید کیا پیش رفت ہو رہی ہے, مجھے ایک منٹ کے اندر آپ بتائیے پلیز.
جی جی, میں عرض کرتا ہوں نا, اس سلسلے میں عدالتیں بڑی فعال ہیں, اور خاص طور پر آج کل کے موجودہ دور میں اتنی فعال ہیں کہ حکومت کے خلاف بھی بے شمار ججمنٹس آ رہی ہیں
جی.
حکومت کو انہوں نے پورا قانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے اپنے بالکل آزادی سے کام کرتے ہوئے اپنا فیصلے کیے ہیں. عدالتیں بالکل آزاد ہیں, حکومت قطعی طور پر عدالتوں پر حاوی ہونے کی کوشش بھی سوچ بھی نہیں سکتی. آزاد عدالتیں ہیں اور قانون بالکل واضح ہے. ہم انشور کرتے ہیں کہ حکومت کو کسی طور پر کسی عدالتی نظام میں داخل کرنے کی کوئی حق حاصل نہیں ہے.
بالکل صحیح ہے,
کسی طور پر بھی
جی.
نہیں ہونے دیں.
اچھا آمنہ صاحبہ جی,
ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق عمل درآمد.
اچھا آمنہ صاحبہ جی, بتائیے کہ جو محمود بشیر برک صاحب نے باتیں کی ہیں, آپ ان سے مطمئن ہیں؟
جی, باتیں تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہیں, مگر حل کیا ہے؟ میں تو یہ سننا چاہ رہی تھی کہ وہ گورنمنٹ کے نمائندہ ہیں تو کیا مطلب ہم اس کو لیگل کور کے طور پہ حل ہو گیا یہ مسئلہ؟
نہیں, وہ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے جی جی. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر,
ڈائلاگ ہونا چاہیے
صحیح
جس میں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز پارلیمنٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ایجنسیز ہو، آرمی ہو، تمام کے نمائندگان اور اسٹیک ہولڈر جو وکٹمز کے نمائندگان ہیں ان کو بٹھائیں سامنے، ان کی بات سنیں. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ ایک بنا دیں قوانین جس سے لیگل کور مل جائے اور سمجھیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا. مگر آپ کو منظر عام پہ نہیں لے کر آئیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیشنل کنسنسس اور ڈائیلاگ بہت ضروری ہے.
ڈاکٹر فوزیہ سعید جی فرمائیے. جی ڈاکٹر فوزیہ سعید جی فرمائیے.
نیشنز کا جو انٹرنیشنل کنونشن ہے وہ پاکستان اس کو نافذ کرے، یہ ہمارے آج کے دن کا مطالبہ ہے.
اچھا ورک صاحب، یہ جو ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہیں، یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے اور یہ ہونا چاہیے؟
کہ امنا مسعود صاحبہ کا زخم اور دکھ جو ہے نا،
میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جو بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پوچھا ہے کہ
ان کا حق اصل ہے اور ان کی پوری امداد ہونی چاہیے.
نہیں نہیں،
جو معاملے کی تہ تک پہنچے،
جو انٹرنیشنل کنونشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ورک صاحب میرے سوال کا جواب دیں، انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کنونشن جو ہے اس سلسلے میں وہ نافذ ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟
بالکل نافذ ہونا چاہیے. ہم انٹرنیٹ کنونشن کے تحت کچھ ہمارے جو ہمارے ذمہ لگایا ہے، ہم نے کنونشن پر ہم اس کا کمیشن قائم کر رہے ہیں، کافی ہم کر چکے ہیں، آئندہ باقی جو ہے وہ بھی کریں گے. لیکن میرے دیکھیے نہیں، عرض یہ ہے کہ یہ کنونشن اور قانون اور آئین اور جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں، اصل بات ہے ان پر عمل درآمد، عمل درآمد کی کمی نظر کہیں نہ کہیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے.
آپ کی حکومت کیوں نہیں کر رہی اس پر عمل درآمد؟
اگر موجودہ کنونشن کو چھوڑیں، جو ہمارے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد ہو تو کسی کو کوئی
ورک صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کی حکومت عمل درآمد کرنے کا عزم رکھتی ہے، کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟
میں نے یقیناً میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں.
بہت شکریہ جی. ٹھیک
ہے، پوری طرح پوری ہمدردی ہے. اور میں یہ زخم جو ہے جو ان کو ان کے جو گہرا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے پر داغ ہے.
بہت شکریہ جی. جی
مکمل طور پر عمل درآمد.
ڈاکٹر فوزیہ لاسٹ پارٹ، آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، انٹرنیشنل کنونشن جو ہے اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے؟
انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں دنیا کے تمام ملکوں کے لیے، اور تبھی وہ ڈرافٹ کی جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک یونیورسل نارمز سیٹ کرتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان پہ بھی کے ساتھ جو بالکل اس کو سائن آف ہی نہیں، امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. قوانین کا جہاں تک تعلق ہے تو میں یہ جعفری صاحب ضرور کہوں گی کہ گریجولی ہم نے پروگرس دیکھا ہے، صرف اس مسنگ پرسن کے ایشو پہ نہیں، لیکن باقی جو اینٹی ملٹنسی ایفرٹس ہیں اس میں ایک گریجول آپ کو پروگرس نظر آ رہی ہے. تو اس کی روشنی میں میں کہوں گی کہ میں ہوپ فل ہوں کہ یہ ایشو بھی جو ہے یہ تھوڑا سارٹ آؤٹ ہوگا، کلیریفائی ہوگا، ڈیفینیشنز پراپرلی فالو کی جائیں گی، اور پھر ہم جو ملٹنسی کا اسپیکٹ ہے اس کو الگ کریں گے، اور جو معصوم انوسنٹ سٹیزنز
بغیر
کسی وجہ سے اٹھا لی گئے اس کو الگ کریں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ سعید. جناب محمود بشیر ورک صاحب اور آمنہ جنجوا صاحبہ، آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر.
اور سامعین، اب ہم گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. جناب عارف انصار صاحب جو واشنگٹن کے پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہم ان سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے عارف انصار صاحب، کہ یہ جو یورپین امیگرینٹس کا مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے جو وزرائے داخلہ ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کو بلائی ہے جس میں دوسرے براڈ بیسڈ لوگوں کو بھی اور عہدیداروں کو بھی شامل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کیا اس کے کوئی نتائج آپ دیکھتے ہیں؟ ہوپ فلی
جی. مطلب یہ کرائسس جعفری صاحب جس میں آپ نے کہا کہ خراب ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں بڑھ رہی ہے تشویش. ریسنٹ رپورٹس جو آ رہی ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو علاقے پہلے ہیں اور جو یوز ہو رہے ہیں ان کی ٹریفک میں، اس طرف تشویش ہے. جن ممالک آپ نے نام لیا ہے، جرمنی، فرانس اور ای یو جنرلی، جو کہ ایسٹرن یورپ ہے, اور دوسری طرف بالکن کا ریجن جو ہے, جو یوز ہو رہے ہیں جو امیگرینٹ جنراتوں سے وہاں پہنچ رہے ہیں, اور اس میں پھر مختلف ملکوں کی بارڈر پالیسیز, امیگریشن پالیسیز, وہ ساری ان کوشچن میں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایک اپروپریٹ ریسپانس فارمولیٹ کیا جائے. لیکن اس کا جو دوسرا آنسر ہے وہ یہی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے جو اس وقت اتنی تشویشناک ہو چکی ہے کہ وہ ایک نیچرل سا فینومینن ہو رہا ہے کہ لوگ ایسی طرف رجوع کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو سیفٹی اور وہ مل سکتی ہے, اور اس میں وہ ایسے اقدام بھی اٹھا رہے ہیں جس میں ان کی اپنی جان جانے کا بھی خطرہ ہے,
اور جا رہی ہیں جانے, بہت لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں.
جی بالکل, اور پھر اس کے ساتھ آبویسلی ٹریڈ سا ڈیولپ ہو گیا جو لوگ اسے بینیفٹ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک جو خطرہ بھی بنتا جائے گا اوور ٹائم کہ اسی میں ایسے لوگ بھی داخل نہ ہو جائیں کہ جو تخریب کاری سے ریلیٹڈ ہوں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے.
اچھا, یہ جو برطانیہ, فرانس اور جرمنی کے جو وزرائے داخلہ ہیں, انہوں نے جو وزرائے انصاف کی ایک اسپیشل میٹنگ اور وزرائے داخلہ کی بلائی, آپ اس سے کوئی توقع کر رہے ہیں کہ کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کے, کوئی اس مسئلے کا حل آپ دیکھتے ہیں ان کی اس میٹنگ کی صورت میں؟
کچھ نہ کچھ اقدام تو بن رہے ہیں, لیکن جو روٹ کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جب تک اس کو ایڈریس نہ کیا جائے اور صرف یہ کہا جائے کہ کس طرح سے روک دیا جائے لوگوں کو, وہ تو مشکل ہوگا. اب یہ ہے کہ کس طریقے سے آبزرو کیا جائے, کس حد تک ہو سکتا ہے, کیا سہولیات دی جا سکتی ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, کیونکہ یورپ کی تو اپنی فائنینشیل سچویشن, وہ ریسیشن سے ابھی نکل رہا ہے, بعض ملکوں کی, ہر ملک کی فرق سی سچویشن ہے, اور وہاں جو ملکوں کی اپنی داخلی سینٹیمنٹ ہے وہ بھی اس وقت کوئی بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے, کیونکہ اقتصاد جب اچھی ہوتی ہے اس وقت لوگ مور ویلکمنگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک لارجر فریم ورک میں یہی ہے کہ جو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی جو صورت حال ہے, مغرب کی, اسلامک مغرب کی, اس کی یہ نتائج نکل رہے ہیں, اور یہ بھی اس سے شو ہو رہا ہے کہ یورپ اور یا جو ایک وار آن ٹیرر چل رہی ہے, ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ پرابلم جو ہے, اس کا یہ ابھی نیا ایک جو زاویہ ہے وہ نکل کے اور ابھر کے سامنے آ رہا ہے, اور جو بالکنز کا ریجن ہے اس میں بھی یہ کافی تشویش پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ یہ کہیں غلط رخ نہ اختیار کر جائے.
روٹ کاز تو یہی ہے نا کہ جن ملکوں میں سب کچھ ہو رہا ہے, اندرونی خلفشار ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہاں سے بھاگ رہے ہیں, اور اس کو دور کرنا
جی
ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کم سے کم کہ ان پناہ گزینوں کو کوئی ایک مناسب جگہ, مناسب پناہ کے حالات تو میسر ہو جائیں, اس کے لیے تو کام ہو سکتا ہے.
نہیں وہ اس پہ ہی ہو رہا ہے, اور اس کی طرف دوسری اپروچ یہ بھی ہے کہ جہاں سے یہ آ رہے ہیں وہاں پہ ان کو روکا جائے, اگر یہاں پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے لیے کیا انتظام کیا جا سکتا ہے, کس ملک پہ ذمہ داری آتی ہے, کون اس کے لیے پیسے دے گا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اب اسی پہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. جس میں مصر کا بھی ذکر آیا کہ جن جگہوں پہ باقاعدہ حکومتیں ہیں وہ تو پھر بھی کنٹرول کر لیتی ہیں, لیکن جس میں لیبیا ہو گیا, سیریا یا دوسرے علاقے جو ہیں جہاں سے آ رہے ہیں لوگ, یا ناردرن افریقہ سے, تو وہاں جہاں پہ حکومتیں نہیں رہی یا وہ فال اپارٹ کر گئیں, تو وہاں سے زیادہ پرابلم ایمرج ہو رہا ہے. تو اس کے دو تین فیسٹس ہیں, ایک دفعہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہنچ جائیں پھر وہاں پہ روکنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, پھر وہ ہیومن رائٹس اور پھر زیادہ ہیومینیٹیرین ریزنز بن جاتے ہیں.
میرے پاس 40 سیکنڈ ہے, یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو بمباری کی ہے ترکی کے جہازوں نے شام میں آ کر آئی ایس کے خلاف, اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے؟
جی یہ بھی ایک اپ اینڈ کمنگ تھا, ظاہری بات ہے ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا, لیکن یہ ہمارے خیال میں بڑھے گی. یہ ایک جو تھرڈ فیز آف وار آن ٹیرر ہے اس کی پیٹرن میں فٹ ہوتا ہے کہ ترکی کو کرنا پڑا, اور جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور مختلف ممالک جو کہ اب ایکسٹریمزم کے خطرے سے براہ راست ڈیل کر رہے ہیں کہ وہ نہ صرف ان لوگوں کے خلاف, ان گروپس کے خلاف جو کہ گلوبل وار میں ٹیرر میں انوالوڈ ہیں, بلکہ وہ ایسے گروپس, نیشنلسٹ گروپس اور ایسے ایکسٹریمسٹ جو ان کو ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہے ہیں ان کے خلاف اب وہ ڈائریکٹ ایکشن کر رہے ہیں. اب وہ گراؤنڈ فورسز کی بات کہاں ہوگی, کب تک, کس طرح سے ہوگی, نو فلائی زون جو اگلے اسٹیپس ہیں وہ ابھی مزید کلیریفائی نہیں ہو. اور یہ جو ترکی کا بھی حملہ ہے, میں نے جو اطلاعات دیکھی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ٹیریٹری سے رہ کے جہازوں نے اسمارٹ بامز یوز کیے ہیں جو کہ آئی ایس کے خلاف یوز ہوئے, تو وہ براہ راست سیریا میں جا کے نہیں کی, جہاں تک میری اطلاعات ہیں.
لیکن سیریا سے ریئیکشن تو ڈیفینیٹلی آئے گا, اس کے اوپر
ریئیکشن تو وہ آئے گا مختلف شکلوں میں, لیکن سیریا خود اس وقت اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ کسی ملک کے خلاف جا کے کوئی کاروائی کرے, لیکن ظاہری بات ہے سیاسی طور پہ بیانات کے لیول تک تو ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر انٹرنیشنل لا کے اندر اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف جب کاروائی کرتا ہے اور اس کی انٹرنیشنل بارڈر کیا ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف اور اپنے میزبان خبر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.